نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عدت اور وفات کی عدت اور طلاق کی عدت سے متعلق باب العدۃ والاحداد والاستبراء وغیر ذلك. عورت کو اگر طلاق ہو جائے تو اس کے لیے تین مہینے یا تین حیض کے انتظار کی عدت ہے، اس سے پہلے اس کو شادی کرنے کا حق نہیں ہے اگر وہ حامل نہیں ہے اور پہلے اس نے جنم نہیں دیا. کسی طرح ایک مرد کا عورت کے اوپر حق ہوتا ہے کہ چار مہینے دس دن وہ نکاح نہ کرے مر جانے کے بعد شوہر کے. اس کی حکمتیں ہیں اللہ کی طرف سے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس درمیان وہ عورت اگر حامل ہے، اگر متعلقہ ہے، ہو سکتا ہے حاملہ ہو، تو پھر اس کی عدت وجہ حمل ہے، اس درمیان پھر وہ شادی نہیں کر سکتی، تاکہ دو پانی مل کر کے ایک دوسرے میں مل نہ جائے، دو مردوں کے پانی مل کر کے اس آدمی یا اس بچے کے اندر اثر انداز نہ ہو، تاکہ نسب میں بھی اختلاط نہ ہو. نسب کس کی طرف اس کو منسوخ کیا جائے گا، دوسرے شوہر کی طرف یا پہلے شوہر کی طرف؟ اسی طرح شوہر کے مر جانے کے بعد چار مہینے دس دن کی جو عدت ہے وہ سوگ بھی ہے، اور اس کی یہ بھی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کے پیٹ میں کچھ پیدا کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ میں کچھ پیدا کیا اس کو چھپائیں نہ، اس کو بتا دیں کہ حاملہ ہے یا حیض آ رہا ہے ان کو. اگر حاملہ ہے تو ان کی مدت وضع حمل ہو جائے گی، تاکہ اس درمیان شادی کر کے اور ایک دوسرے کے اشتراک کا سبب بچہ نہ بنے. اول استبراء، اسی طرح اگر کوئی کسی نے لوڈی خریدی تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ لوڈی لانے کے بعد کیا فوری طور پر اس کے ساتھ وہ جمع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے جس شخص کے پاس پہلے تھی وہ اس سے جمع کرتا رہا ہو اور وہ حامل ہو، اس وجہ سے استبراء رحم کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم ایک حیض کا انتظار کیا جائے گا، اور اگر حیض نہیں تو حامل ہے تو پھر اس کے وضع حمل کا انتظار کرنا ضروری ہے، اگرچہ اس کی ملکیت میں آ گئی، اس کی خدمت، اس سے خدمت لے سکتا ہے، اس کے ساتھ الگ رہ سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن جمع نہیں کر سکتا ہے اس لوڈی کے ساتھ. عن المسور ابن مخرمہ ان صبیعہ الاسلمیہ رضی اللہ عنہا نفست بعد وفاة زوجها بلیال فجاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستاذنته ان تنکحہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولات الاحمال ارجلهن ان یبان حملهن، دونوں صورت میں، چاہے وہ متعلقہ ہوں یا وفات شدہ شوہر کی ہوں، تو دونوں صورت میں اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل، جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جائے گا اس وقت تک ان کو شادی کا حق نہیں ہے. ہو سکتا ہے پہلے ہی مہینے میں طلاق ہو گیا ہو اور حامل ہوں، تو پھر نو مہینے تک ان کو انتظار کرنا پڑے گا جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے، چاہے متعلقہ ہوں یا حامل ہے. اسی وجہ سے یہ آیت ان کے سامنے رہی ہوگی. حضرت صبیہ اسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ دار رسول کے پاس وہ آئیں اپنے شوہر کے وفات کے چند رات کے بعد، یعنی ہو سکتا ہے آخری دنوں میں رہی ہوں، ولادت ہونے والی تھی بچے کی اور شوہر کا وفات ہوئی، تو پھر پیارے رسول، کیونکہ ان کو علم تھا اس کا آیت کا، شاید اسی وجہ سے پیارے رسول کے پاس آئیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولات الاحمال اجلہن ان یبان حملہن، حمل والی عورتوں کا کی عدت وضع حمل ہے، حمل جن دینا ہے، اس وجہ سے پیارے رسول کے پاس آئیں. فاستاذنت و انتن کے ہاں پیارے رسول سے انہوں نے اجازت مانگی کہ وہ شادی کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عدت ختم ہو جاتی ہے. فاذن لہا، تو پیارے رسول نے ان کو اجازت دی، فنکحت، تو انہوں نے شادی کر لی. چند رات گزرنے کے بعد ہی شوہر کی وفات کے انہوں نے شادی کر لی. یہ ہے اصل مقصد سوگ بھی. دوسرا مقصد یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حامل ہے، تاکہ اس شکل میں دوسرا شوہر ان کے ساتھ جمع نہ کر سکے. دونوں کے پانی کا اثر شوہر پر بچے پر جا سکتا ہے، یہاں تک کہ اب ڈاکٹر ہی لوگ ہمارے خیال سے بتائیں، لیکن کتابوں میں تو ہم نے پڑھا ہے چاہتے ہیں کہ بچے کو حمل کی حالت میں بھی جمع کرنے سے حکیم صاحب بھی بتا سکتے ہیں بچے کو غذا ملتی ہے، وہ جمع سے استفادہ کرتا ہے پانی سے، اللہ عالم. اس وجہ سے بہرحال اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے، لیکن اگر چند ہی رات گزر جانے کے بعد وہ بچہ جن دیا تو پھر ان کو نکاح کا حق ہے. نکاح کا حق ہو لینے کے بعد وہ عقد بھی کر سکتی ہے سب کچھ، لیکن پھر شوہر کے لیے وہ جمع کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک نفاس ختم نہ ہو جائے. ہو سکتا ہے 40 دن لگے، ہو سکتا ہے اور کم لگے، اس طرح کا. بہرحال اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے انہا وبعت بعد وفات زوجہا بأربعین لیلا، 40 رات کے بعد شوہر کی وفات کی 40 رات کے بعد یا 40 دن کے بعد انہوں نے بچہ جن دیا. عام طور پر وفات کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے، لیکن حمل والی عورت کے لیے وضع حمل 40 ہی رات، یعنی 1 مہینہ 10 دن کے بعد ان کو انہوں نے بچہ جنا. پیر رسول سے اجازت مانگی، پیر رسول نے اجازت دی ان کو شادی کرنے کی. اسی طرح حضرت دوری کہتے ہیں لا ارى باسا ان تتزوج وهي في دمها، کوئی حرج نہیں ہے بچہ جن لینے کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے، عقد نکاح کر سکتی ہے. وہی ابھی دمیا، یعنی ابھی وہ نفاس جاری ہے. ولا غیر انہ لا یقربها زوجها حتى تطهر، شوہر اس کے قریب نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. قریب جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جمع نہیں کر سکتا ہے، ہم بستری نہیں کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے، اکٹھا رہ سکتی ہے، کھانا پینا سب کچھ ہو سکتا ہے اگر اس حالت میں ہے. جب تک خون نہیں ختم ہو جاتا نفاس کا تب تک وہ اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا. یہ ہے مسئلہ اس عورت کا جس کا شوہر انتقال کر گیا اور وہ حاملہ ہو، لیکن اگر حاملہ نہ ہو تو پھر اس کی عدت 4 مہینے 10 دن، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حاملہ نہیں ہے 4 مہینے 10 دن، اور اگر متعلقہ ہے تو 3 حیض، ہو سکتا ہے وہ ڈھائی پر انہیں 3 مہینہ پڑے یا 3.5 مہینہ پڑے، اس طرح کی شکل بن سکتی ہے. دونوں حالت میں بہرحال دونوں کے الگ الگ احوال ہیں. وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت امرت بریرة ان تعتد بثلاث عیض، یعنی مسئلہ ہے بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ لونڈی تھی کسی کی، گھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عائشہ کے پاس آئیں اور کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر والوں سے میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ 40 اوقیہ اگر ہم دے دیں تو میں دے دوں تو آزاد ہو جاؤں گی. حضرت عائشہ کے پاس آئیں کہ میری مدد کر دو تاکہ جلدی سے میں آزاد ہو جاؤں ان سے 40 اوقیہ دے کر کے. حضرت عائشہ نے کہا کہ میں خرید کر کے تم کو آزاد کر دیتی ہوں، لیکن تمہارے مرنے کے بعد جو کچھ اثاثہ ورثہ ہوگا وہ میرا ہوگا، اس کو ولا کہتے ہیں عربی میں ولا. تو بہرحال انہوں نے خریدا، جب انہوں نے خریدا آزاد ہو گئیں، تو پھر آزاد ہونے کے بعد انہوں نے شوہر سے، جسے پہلے حدیث گزر چکی ہے، شوہر سے انہوں نے طلاق لے لیا، جدائی لے لی. اختیار ہوتا ہے لونڈی کو اگر آزاد ہو جائے تو پہلے شوہر کے پاس رہنے یا اس کو چھوڑ دینے کا اختیار ہوگا، کیونکہ پہلے لونڈی تھی اس کو کوئی حق نہیں تھا، اختیار نہیں تھا، جس پتھر کے ساتھ باندھ دیا، کسی درخت کے ساتھ باندھ دیا، اس کو قبول کرنا تھا. لیکن اب جب وہ اپنے نفس کی مالک ہو گئی، آزاد ہو گئی، تو پھر اس کو آزادی دی جائے گی، چاہے وہ پہلے شوہر کے پاس رہے یا آزادی لے کر کے دوسری شادی کر لے یا دوسری طرف شادی نہ کرے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام لونڈی تھی اور ان کے شوہر مغیث وہ بھی غلام تھے. مسئلہ یہاں تھوڑا سا اختلاف اجتہادی ہے، اس کو برداشت کیا جائے گا. علماء نے کہا ہے کہ اگر شوہر غلام ہے، لڑکی بھی لونڈی ہے، عورت لونڈی ہے، عورت آزاد ہو گئی، تو چونکہ غلام کی ایک نیچی حیثیت ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو اختیار ہوگا، خود آزاد ہو گئی ہے اور ابھی وہ غلام ہے، اس وجہ سے اس کو اختیار دیا جائے گا جدائی لینے کا، چاہے رہے یا چاہے نہ رہے. لیکن اگر شوہر پہلے سے وہ آزاد ہے، آزاد شوہر کے ساتھ اس لونڈی کی شادی ہوئی ہے، پھر لونڈی آزاد ہوئی، تو پھر اس کو اختیار نہیں ہوگا. یہ اختلاف ہے علماء کا، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہر حالت میں آزادی لے لینے کے بعد اختیار ہوگا، کیونکہ بہت سے آزاد ایسے ہوتے ہیں جن کو لونڈی بھی نہیں چاہ سکتی ہے، یہ شکل ہے، اس وجہ سے اس کو اختیار دے جائے گا. لیکن مسئلہ ہے کہ جب اختیار لے لے گی دوسرے سے شادی کرنے کے پہلے، کیا اس کو عدت گزارنی ہے؟ جی ہاں، عدت گزارنی. صحیح روایت میں ہے کہ 2 حیض کی عدت ہے، 2 حیض کی. آزاد عورت کی عدت ہے 3 حیض، لیکن لونڈی کی جب آزاد ہو جائے تو 2 حیض کی عدت ہے. لیکن آزاد ہونے کی شکل میں بھی اختلاف ہے، آزاد ہونے کے بعد اس کو تین کرنا ہے یا دو کرنا ہے، اس میں بھی اختلاف ہوا علماء کا. یہاں جو روایت ہے امرت بریرہ، عمرت بریرہ پر رسول نے بریرہ کو حکم دیا انتا تب بے سرا سے ہی تین حیض کا انتظار کریں، کیونکہ وہ اب آزاد ہو گئی. لیکن دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں، ابھی وہ آزاد ہوئی ہیں، ان کو لوٹی ہی کا حکم دیا جائے گا، دو مہینے یا دو حیض گزار کر کے وہ پاک ہو سکتی ہیں. اور اس میں اختلاف ہے، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ آزاد ہو گئی ہیں، اس وجہ سے ان کو عام آزاد عورتوں کی عزت گزارنی ہے. اگر وہ حاملہ ہیں تو وضع حمل، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو تین مہینے یا تین حیض کی عزت گزارنی ہے. علماء کا اختلاف ہے، لیکن جب وہ آزاد ہوگی، اب ان کی عزت آزادی میں گزر رہی ہے، تو پھر عزت کو آزادی کی عزت ہونی چاہیے. یہ قرین قیاس بھی ہے، اور یہ روایت بھی آئی ہے عمرت بریرہ ان تعتد بے سرا سے ہی تین حیض کی وہ عزت گزار ہے، اور یہی صحیح مطلب ہے. یعنی لوڈی آزاد ہونے کے بعد تین حیض کی عزت گزارے گی، اگر حاملہ نہیں ہے، اور اگر حاملہ ہے تو پھر وہی وضع حمل، جب تک وہ بچہ نہ جن دے تب تک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی. وعن الشعبی عن فاطمة بنت قیس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المطلقۃ ثلاثا لیس لها سکنا ولا نفقہ. یہ ایک مسئلہ ہے، یہ بھی اس میں علماء کا اختلاف ہے. اگر عورت کو تین طلاق ہو گیا تو پھر اس کو شوہر اپنے گھر میں رکھے، اس شوہر کے اوپر اس کو خرچ دینا ہے یا نہیں ہے، اور شرعی طریقہ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے طلاق کا، یہ ہے کہ ایک مہینے میں ایک طلاق دیا جائے، ایک حیض کے تو بعد جو پاکی آئے اس میں ایک طلاق دیا جائے، اور ایک طلاق دینے کے بعد شوہر کو کے لیے جائز نہیں کہ اس کو گھر سے نکالے، عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ شوہر کے گھر سے نکل کے جائے. لا تخرجوهن من بيوتهن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا يخرجن، ان کو طلاق ایک طلاق دینے کے بعد ان کے گھروں سے نہ نکلا، ابھی ان کے گھر ان کا گھر ہے، بيوتكم نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، لا تخرجوهن من بيوتهن، ابھی وہ شوہر سے الگ نہیں ہوئی، کیونکہ عدت گزر رہی ہے، اس وجہ سے شوہر کا تعلق قائم ہے، گھر میں رہیں، گھر شوہر کے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں، رہ سکتی ہیں. اور مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایک طلاق کے بعد رجوع بھی تو کر سکتے ہیں. اس رجعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مجبوری کی شکل بنائی ہے کہ گویا جب گھر میں رہے گی عورت، جب گھر میں رہے گی
بند کر دیجیے
جب گھر میں رہے گی وہ عورت، تو ہو سکتا ہے دونوں کے دل ایک دوسرے سے مل جائیں، اور یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، بار بار یہ کہا جاتا ہے. بہت سے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں تو بہت سے لوگ سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایک طلاق دیا ہے، لڑکی کو گھر سے نہ نکالو، شوہر کے ساتھ رہنے دو. اس کے ساتھ رہ لینے میں یہ حکمت ہے کہ ہو سکتا ہے ایک دوسرے کا دل مائل ہو جائے اور پھر وہ رجوع کر لے. دوسرا طلاق دینے کے بعد بھی شوہر کے لیے جائز نہیں کہ عورت کو وہ گھر سے نکالے، یا عورت کے لیے جائز نہیں کہ غصہ ہو کر کے اپنے ماں باپ کے یہاں چلی جائے یا اور کہیں چلی جائے، وہیں رہے. مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے دونوں میں رجوع کی شکل ہو جائے. لیکن جب تیسرا طلاق ہو گیا تیسرے مہینے میں، تو پھر اب دونوں کا اکٹھا ہونا جائز ہی نہیں ہے، اور اگر رہیں بھی تو غلطی کا خطرہ ہے. دونوں کے درمیان ہم بستری جائز نہیں ہے اس درمیان تین طلاق ہو لینے کے بعد، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. دو طلاق دی جائیں، یہ نہیں کہ دو طلاق ایک ہی مرتبہ دے دیا نہیں. یہ مقصد جیسے شریعت نے بتایا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ ہر طہر میں پاک ہوئی ایک طلاق دے دیا، گھر میں بیٹھ رہی ہے، دوسرا طلاق دینا ہوا تو انتظار کیجئے حیض آئے اس کو، پھر پاک ہو پھر طلاق دیجئے دوسرا. اور اگر ان دو مہینوں کے درمیان دونوں کے دل نہیں ملے تو پھر تیسرا طلاق دے کر کے اسی وقت گھر سے الگ کر دیں. اب شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اکٹھا دونوں رہیں، تاکہ غلطی کا امکان نہ ہو، دونوں میں مستری ہو گئی تو پھر حرام ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طلاق مرتان دو مرتبہ طلاق دے لینا جائز ہے. فإمساك بمعروف نہ تسریح بإحسان، ان دونوں میں آپ آرام سے اس کو چھوڑ دیجئے، سہولیت سے چھوڑ دیجئے، یا پھر اس کو رجوع کر لیجئے، اپنے پاس روک دیجئے کہ ہم رجوع کر رہے ہیں. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها، اگر تیسرا طلاق دیا تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو واپس لے رجوع کرے اور نہ اس کے ساتھ ہمدستری کرے. دو طلاقوں کے درمیان چونکہ اس کے گھر میں بس رہی ہے اور اس کے گھر میں بسنے ہی کا شرعی حکم ہے تو اس میں رجوع کر لینا واپس کر لینا جائز ہے, لیکن تین طلاق کے بعد واپس لینا جائز نہیں. اس وجہ سے اس کے لیے نہ گھر کا خرچ شوہر کو برداشت کرنا ہے اور نہ اس کے کھانے کپڑے کا خرچ برداشت کرنا ہے. یہ ہے روایت عن فاطمہ بنت قیس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بل متعلقہ ثلاثن لیس لہا سکنا ولا نفقہ, گھر میں رہنے کو اس کے لیے جائز نہیں ہے یا شوہر کے اوپر واجب نہیں کہ اپنے گھر میں نہ رکھے تو دوسری جگہ کرایہ لے کر کے رکھے. نہیں, اب جائے جہاں بھی جائے وہ اس سے دور ہو گئی ہے, ذمہ اس کے نہیں رہ گئی. اسی طرح اس کے اوپر خرچہ بھی نہیں ہے, اگرچہ طلاق گزارے گی لیکن عزت گزر رہی ہے, تین طلاق کے بعد عزت گزر جائے گی, اس کے بعد پھر وہ الگ ہو گئی. اس وجہ سے نہ پکا رہ گیا اس کے اوپر نہ کوئی خرچہ. اس میں بھی علماء نے اختلاف کیا, حالانکہ مسئلہ بہت ہی واضح ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو جب طلاق دے تو ان کے اوپر خرچ کرو, تو وہ دو طلاقوں کے درمیان خرچ کرنے کی تفصیل اس حدیث سے دی جائے گی. دو تیسرے طلاق کے بعد خرچ کرنے کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ یہ چیز جائز ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی, حضرت عمر سے بھی یہ ثابت ہے, کہتے ہیں جب ان کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو فاطمہ بنت قیس نے اپنا قصہ حال خود بیان کیا اور کہا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ تمہارے لیے نفقہ اور سکنا نہیں ہے. حضرت عمر کہتے ہیں لا ندعو کتاب اللہ لقول امرأت, ایک عورت کے کہنے کی بنا پر ہم اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑیں گے. ماں نظری نصیحت ہم حافظ, شبہ ہوا ان کو کہ بھول گئی ہو سکتا ہے یا یاد رکھے ہو, لیکن دوسرے صحابہ نے حضرت عمر کو ٹوکا اور کہا کہ نہیں, یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, ہم گواہ ہیں, اور ان کو کہا کہ بھولنے کا شبہ نہیں, ان کو صرف بھولنے کے شبہ کی بنا پر کہہ رہے تھے کہ ہم کتاب اللہ میں ہے کہ نہیں ان کا نفقہ دینا ہے. لیکن جب حدیث میں اس کی تفسیر آئی اور صحابہ کرام نے ان سے رجوع کیا تو پھر انہوں نے اسی کا فیصلہ دیا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ قرآن سے یہ حدیث ٹکرا رہی ہے, نہیں. بہت سے لوگ اور بہت سے اصول میں بھی آیا بعض کتابوں میں کہ جہاں محدثین کا طریقہ ہے کہ حدیث اور قرآن کو دونوں کے معنی کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, صحیح حدیث کو, صحیح حدیث ہے, لیکن بہت جگہ پر کہتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث جو ہے خبر واحد ہے, اکیلے ایک آدمی نے بیان کیا ہے اور آیت کے خلاف پڑتی ہے, اس وجہ سے ہم نہیں لیں گے. بہت سی چیزیں اسی طرح قیاس کے خلاف بہت سی احادیث کو دیکھ کر کے انہوں نے حدیث کو رد کر دیا, لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی سمجھ, جو حدیث کی سمجھ صحابہ نے لی ہے, اس سمجھ کے تحت قرآن پاک اور حدیث میں کوئی اختلاف کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ باب ہی ہے علم حدیث میں, اختلاف الحدیث, مشکل الحدیث. امام طحاوی نبی کی بہت بڑی کتاب ایک ہے, یعنی 13-14 جلدوں میں دو حدیثوں میں اختلاف ہو یا آیت اور حدیث میں کو اکٹھا کرنے میں اشکال سمجھوائے کہ بھائی آیت تو یہ کہہ رہی ہے اور حدیث یہ کہہ رہی ہے. جیسے کل ایک عورت امریکہ سے پوچھ رہی تھی, نہیں مسلم ہے بالکل, بہت دیر سے مسلم, انہوں نے کہا بھائی اس کو سنبھالنا ضروری ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ قرآن ہم پڑھتے ہیں تو قرآن میں تو صرف وضو کے لیے فغسل وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم, صرف چہرہ اور ہاتھ دھونے کا اور سر کے مسح کرنے کا ذکر ہے, نہ کلی کا ذکر ہے, نہ ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر ہے, نہ کان کے مسح کا ذکر ہے. تو پھر یہ کیسے ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ بھی کرو, قرآن میں تو ہم نے یہ پڑھا ہے, سے پڑھتے ہیں. تو ہم نے سمجھایا بھائی دیکھیے, یہ پیارے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے, اطیع اللہ واطیع الرسول, ماں آتا کم رسول فخر ہو ماں نہ پنت ہو, پیارے رسول جو دیں اس کو لے لو. پیارے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن کی طرح تشریحی قاعدہ اور قانون حدیث بھی ہے, قرآن ہی کی طرح الا وانی اوتیت القرآن ومثله معه. تو بہت دیر کے بعد اس نے سمجھا اور کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے عربی بولنے والے, نے کہا بھائی اس کو سنبھالو, اس کو کوئی آدمی ملا ہوا ہے اہل قرآن میں سے. تو کہا کہ آپ کی وراثت بہت ہی صحیح رہی, آدمی اس کے اہل قرآن کافی پاکستان کے ہیں, اس کے ارد گرد وہی اس کو گھیرے رہتا ہے. ہم نے کہا نہیں, اس کو سمجھانے کی کوشش کی, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ہے, اہل قرآن جو کہتے ہیں صرف قرآن ہی دین ہے اور حدیث کچھ نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ یہ ان کو ہدایت دے, یہ کہہ کر کے وہ قرآن کا بھی انکار کر رہے ہیں. تو بہرحال تو ایسا مسئلہ آتا ہے. حدیث اور قرآن میں اختلاف نہیں ہو سکتا انشاءاللہ، اور اگر اختلاف ہوتا تو صحابہ کرام سب سے پہلے اس حدیث کو رد کرتے ہیں.
سب طلاق تو ہو گئی لیکن چھوٹا بچہ دودھ پیتا اس کا کیا حل ہوگا؟
طلاق یہ تو کہا جاتا ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر اختلاف ہو میاں بیوی میں تو کوشش کرو آخری حد تک جوڑنے کی. اگر بچے ہیں تو بچے بھی ظاہر کتنی بھی خدمت کر لے باپ، بچے اگر باپ کے پاس آ گئے تو ماں کا مامتا یا ماں کی محبت نہیں پا سکتے ہیں. اس وجہ سے کوششیں ہونی چاہیے کہ نہیں دونوں اکٹھا رہے. نہیں ہو سکتے تو پھر اب اللہ تعالیٰ نے بچوں کی قسمت یہ رکھا ہے، دوسری ماں آئے جس طرح بھی رکھا ہے. اگر دین اسلام کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ وہ عورت رہتی ہے اور باپ بھی رہتا ہے تو انشاءاللہ بچے بھی دونوں کے درمیان اچھی حالت میں پڑیں گے. رہا گیا مسئلہ حیوانت کا، کس کو حق ہے لینے کا؟ یہ ہے مسئلہ کہ لڑکی لینا چاہے کہ ہم بچے کو اٹھا کے لے جائیں گے تو کیا اس کا حق ہے، یا باپ کا ہے کہ ہم چار مہینے کے بچے یا لڑکی کو ہم اپنے پاس رکھیں گے؟ اس کی ایک حد ہے شریعت میں باقاعدہ ذکر ہے، 7 مہینے تک اگر عورت شادی نہیں کر رہی ہے، شادی کر لینے کے بعد وہ دوسرے کے گھر میں ہو جائے گی، دوسرے کے ہاتھ میں ہو جائے گی، دوسرا شوہر ہو سکتا ہے دوسرے بچوں کو پسند نہ کرے، بیچ میں کباب کی ہڈی بنانے کی کیا ضرورت ہے اس کو ایک دوسرے کے بچے کھلانے کی؟ یہ چیز ہو سکتی ہے. تو پھر جب تک شادی نہیں کر لیتی ہے 7 مہینے تک ماں کو حق ہے کہ بچے کو اپنے پاس رکھے. شوہر کے اوپر لازم ہے کہ بچے کا خرچ، عورت تو اس سے الگ ہو گئی لیکن بچہ اس کا ہے، بچے کا خرچ قاضی دیکھ کر کے کہ کس طرح ہے کتنا خرچ دے سکتا ہے. وہ 7 مہینے کے بعد پھر بچے کو اختیار دیا جائے گا، تم اپنے باپ کو اختیار کر رہے ہو، باپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا ماں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو. اگر بچہ ماں کو اختیار کر رہا ہے تو ماں کے ساتھ رہے گا بڑا ہو کر کے، لیکن باپ لڑکا اسی کا ہے بڑا ہو کر کے، اس کے اوپر حق ہے کہ باپ کا اور ماں کا دونوں کا خیال رکھے، دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ نہیں کہ ماں کے ساتھ ہو گیا تو باپ سے کٹنگ بالکل نہیں. دنیاوی معاملات میں بھی وہ الگ نہیں ہو سکتا، اسکول میں جانا ہے تو باپ کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح اور کہیں کچھ ہوا تو باپ ہی اچھا رہے گا سب کے. لیکن چونکہ وہ شادی نہیں کر رہا ہے اب تک، ابھی ماں کے ساتھ ہی 10 سال کا ہو گیا 15 سال کا ہو گیا، وہ رہ سکتا ہے. لیکن اور دوسرے معاملات میں باپ سے اس کا تعلق، پھر اگر وہ بچہ چھوٹا ہے 1 مہینے 4 مہینے کا 5 مہینے کا ماں کے ساتھ رہ رہا ہے تو پھر فیصلہ کیا جائے گا دیکھنے اور زیارت وزٹ وغیرہ کا. بچے کو لے جا سکتا ہے 2 گھنٹے کے لیے اپنی ماں کو دکھانے کے لیے، باپ اس کے ماں ہے اس کی بہنیں ہیں اور کچھ، یا بڑا اور ہو جائے 1 دن کے لیے فیصلہ کریں گے، یہاں فیصلہ کرتے ہیں قاضی وغیرہ جیسی مسئلہ دیکھتے ہیں. اگر لڑکی ہے تو اس کو بھی لے جاتے ہیں کہ آپ جا کر کے یا تو اس کے گھر پہ مجھ کو دیکھیں یا اٹھا کے لے جائیں، یہ سب فیصلے ہوتے ہیں شریعت میں. تو بچہ بہرحال باپ ہی کا رہے گا، لیکن ماں چونکہ بچوں کی تربیت کے لیے زیادہ مناسب ہے، اس وجہ سے جب تک شادی نہیں کر لیتی، اگر شادی پہلے 3 مہینے میں ہی تک گزرنے کے بعد کر لیتی ہے تو پھر شوہر کا حق ہے کہ وہ ماں کو بچے کو لے لے. ہاں اگر لڑکی کی ماں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، عورت کی ماں بیوی کی ماں جس کو طلاق ہو گیا ہے وہ اگر کہتی ہے کہ نہیں ہم وہ شادی کر لے میری لڑکی، میں اس بچے کی حضانت لوں گی، تو وہ بچہ نانی کے پاس پلے گا اور شوہر کے اوپر حق ہوگا کہ جو فیصلہ کیا جائے مہینے میں 200-300 جو کچھ ہو اس کا خرچ اس کو دے. 7 مہینے کا ہو جائے تو 7 سال کا ہو جائے تو پھر وہی فیصلہ کیا جائے گا کہ تم ماں کو اختیار کرو، ماں کے ساتھ رہو گے یا نانی کے ساتھ رہو گے یا باپ کے ساتھ رہو گے. بڑا ہو لینے کے بعد پھر دونوں سے آزاد ہو جائے گا. دونوں سے آزاد ہو لینے کا معنی یہ ہوا کہ دونوں سے اس کا تعلق رہے گا، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے تو دونوں کی خدمت برابر فرض ہے. قرآن میں آتی ہے رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحد امرأة على میت فوق ثلاث. کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ سوگ منائے کسی بھی میت کے اوپر 3 رات سے زیادہ. ان کوئی بھائی ہو، کسی بہن کا بھائی مر گیا، ماموں مر گئے اور کوئی قریبی رشتہ دار چچا مر گئے، 3 دن سے زیادہ ان کو سوگ منانے کا حق نہیں ہے. 3 دن سے زیادہ. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان کا انتقال ہوا تو انہوں نے 3 دن تک زینت نہیں کیا. 3 دن کے بعد زبردستی زینت کی چیزیں لا کر کے اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں اور چہرے میں ملا اور کہا کہ میں صرف اس لیے کر رہی ہوں، مجھے زینت کی ضرورت نہیں. ام حبیبہ زوجہ مطہرہ کہتے ہیں زینت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا، الا علی زوج، ہاں شوہر کے اوپر 4 مہینے 10 دن اس کو سوگ منانا واجب ہے، یہاں جائز نہیں اور وہاں 4 مہینے 10 دن سوگ منانا واجب. سوگ منانے کی شکل کیا ہوگی وہ بھی بیان ہے، لا تلبسو ثوباً مسبوغاً، رنگین زینت کے کپڑے نہ پہنے. اس میں فرق کیا جا سکتا ہے، کچھ رنگین کپڑے ایسے ہوتے ہیں کالا ہو مثلاً تو یہ سوگ ہی کا کپڑا سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر کہیں کالا کپڑا زینت کا سمجھا جائے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ نہیں اس کو نہ پہنے. اسی طرح الا ولا تلبسو ثوباً مسبوغاً، کوئی رنگین کپڑا ایسا ہو جس کو زینت کے لیے نہیں، عام حالات میں اس کو پہن رہی ہے تو اس کو پہننے کی اجازت دی جائے گی، لیکن زینت اس کو سمجھا جا رہا ہے اور خوبصورتی یا آرائش کے لیے اگر کوئی اس طرح کا کپڑا پہنا جائے رنگین تو وہ منع ہے. الا ثوب عصب، ایک کپڑا اس زمانے میں آتا تھا جو کہتے ہیں کہ اس کو پھٹ کر کے رنگا جاتا تھا، کپڑے کو اگر پورے طور پر رنگ میں ڈبو دیجیے تو سب کا رنگ ایک ہو جائے گا، لیکن اس کو ذرا سا لپیٹ کر کے جیسے عورتیں بناتی ہیں یہ دوپٹے وغیرہ ذرا سا اس کو بٹ دیتی ہیں تو مختلف قسم کا رنگ کہیں ادھر کہیں ادھر آتا ہے، تو اس طرح کا رنگ وہ زینت کا رنگ نہیں سمجھا جاتا تھا پیارے رسول کے زمانے، یمن سے اس قسم کا کپڑا آتا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بیچ میں رنگین کچھ دھاریاں ہوتی تھیں، ہاں سب جیسے آدمی کے اعصاب ہوتے ہیں اسی طرح اس میں بیچ میں نئے تاگے کے ساتھ رنگین تاگے اس میں بٹے ہوتے تھے، تو وہ زینت کے لیے نہیں استعمال ہوتا، اس کو پہنے پیارے رسول نے فرمایا. یا اگر کسی زمانے میں کسی بھی ملک میں کوئی بھی زینت کا کپڑا ہو، اس رنگ کا اگر زینت کا کپڑا پہنے تو وہ بھی منع ہوگا، مقصد یہ ہے کہ وہ زینت جو لوگوں کے ذہن میں بسی ہوئی ہے زینت کی چیز وہ استعمال نہ کریں. اسی طرح زیور وغیرہ زینت پہن کر کے زینت نہیں کر سکتی ہیں. ولا تمسطیباً، خوشبو کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ زینت کی چیز ہے. الا اذا طہرت، ہاں جب وہ ماہواری یا حیض سے پاک ہوں. لوگ رقم من خست، خست کہتے ہیں ایک خست بحری ہوتی ہے اور خست کیا ہوتی ہے، ہاں تو وہ جو ہے کچھ اس میں خوشبو ہوتی ہے اور اس کو اس کا بخور لیا جاتا ہے، دھونی اس کی لی جاتی ہے، تو جب پاک ہو حیض سے تو اس کی دھونی لے لیا کرے تاکہ وہ طبیعت جو اس کی ہو سکتا ہے مالش کر رہی ہو خاص حالات میں یا بدبو جسم سے آ رہی ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے بخور لے سکتی ہے، دھونی اس کی لے سکتی ہے. اور اظفار، وہ بھی خوشبو کی کوئی چیز لے، اظفار جو زفر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوا کرتے تھے اس کو رکھ کر کے لوگ آگ پر رکھ کر کے دھونی لیا کرتے تھے. تو رسول نے کہا اس خاص حالت میں جب وہ حیض سے پاک ہو تو یہ چیز استعمال کر لیں، اور کوئی ایسی زیادہ خوشبودار چیز یا خوشبودار تیل نہ استعمال کر رہے. متفق نہ رہے ہاتھ الگ سے مسلم ہو جائے داؤد لا تختز، یہ بھی روایت ہے صحیح روایت ابو داؤد کی کہ لا تختز خطاب میں نہ لگائیں مہدی وغیرہ، اگر خطاب مہدی کا بال میں بھی لگانا ہو تو وہ نہ لگائیں. ولا تمکشت، اور وہ مشک نہ کریں یعنی کنگھا نہ کریں، کنگھا نہ کریں تو پھر بال کیسے، بال کسی طرح ٹھیک کر لیں. کنگھا جو زینت کے لیے طور پر استعمال ہوتا ہے تیل وغیرہ لگا کر کے وہ نہ کریں، لیکن بال کو ٹھیک کرنے کے لیے بعد رات میں آتا ہے کیونکہ یوں سے اس کو ٹھیک کر لیں، یعنی گویا ایسی حالت بنا دی جائے کہ اس حالت میں ان کی طرف رغبت کی بات نہ ہو، کسی نے اچانک دیکھ بھی لیا غلط نظر تو رغبت کی بات نہ ہو، یہ حالت رہے اس مدت میں، کیونکہ اس مدت میں ان کو زیادہ سے زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے. یہاں تک کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت تھی، ان کے شوہر کا شہید ہو گئے کسی غزوہ میں، کسی جہاد کسی طرف جہاد میں گئے تھے شاید اردن کی طرف، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ بھی ایک چیز ہے کہ عزت عورت خاص طور پہ وفات کی عزت شوہر کے گھر میں گزارے، شوہر جس گھر میں چھوڑ کے گیا تھا انتقال ہو گیا اسی گھر میں اس کا انتقال ہوا ہے وہیں سے دفن ہوا تو اسی گھر میں اس کو عزت گزارنی، یہ بڑی سختی کے ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. یہاں تک کہ اگر امکان نہ ہو تو پھر نکلنے کا حق ہے، اگر کوئی آدمی آ کر کے اس کا کوئی محرم، اگر محرم نہیں ہے تو محرم آ کر کے یہاں رہے، نہیں ہے تو پھر نکلنے کا اس کو حق ہے اس گھر سے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے کوئی گھر نہیں چھوڑا ہے، ہم کہاں رہے، کوئی گھر نہیں ہے ملکیت کا. تو پیارے رسول نے فرمایا کہ فلاں کے پاس چلی جاؤ. پھر اس کے بعد پیارے رسول نے فرمایا کہ نہیں، اذهبي الى ابن ام مكتوم فانه رجل عام لا يراك اذا انكشفت، یہ روایت سنانا ہے
پھر رسول نے فرمایا کہ ابن عبداللہ ابن مکتوم کے پاس چلے جاؤ وہاں عزت گزارو، کیونکہ وہ اندھے آدمی ہیں، اگر تم کہیں کھلی بے رہو کوئی کھلا رہے تو تم کو دیکھ نہیں سکتے. تو گویا مقصد یہ بھی ہے کہ اس حالت میں عورت زینت نہ کرے، اور اگر کوئی غلط نظر اچانک دیکھ لے تو پھر وہ رغبت کی بات نہ ہو. اس وجہ سے کنگھا وغیرہ باقاعدہ روزانہ اور زینت کے ساتھ تیل وغیرہ لگا کر کے جس طرح عورتیں زینت کے طور پر چوٹیاں بناتی ہیں، یہ سب نہ کریں. انگلی سے پھینک کر کے اور باندھ کر کے گزار دیں 4 مہینے 10 دن. اسی طرح دوسری روایت میں آیا ہے کہ سرما بھی نہیں لگا سکتے. آ رہا ہے ارو مثلا رضی اللہ عنہ قالت جعل تارا عین صدرن بعد ان توفی ابو سلمہ، حضرت ام سلمہ زوجہ مطہرہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھ کے اوپر صدر، اس کو اپنے یہاں کیا کہتے ہیں جی مر جس کو یہاں کہتے ہیں اس کو ایلوا کہتے ہیں، وہ چیز ہم نے اپنے آنکھ سے رکھی، شاید آنکھ میں کوئی تکلیف رہی ہوگی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے دن کی کتابوں میں کہتے ہیں کہ یہ مر جو ایلوا ہے اس کو آنکھ کے کنارے تھوڑا سا لگایا جائے، اور اگر پورا ڈال دیا جائے آنکھ میں تو پتا ہے کہ آنکھ چلی جائے. یہ بتاتے ہیں بتائیے کیسے کل استعمال ہوگا، کیسے بڑے خطرے کی چیز ہے، آنکھ کے کنارے تھوڑا سا رکھتے ہیں پانی اس کا ڈالا جاتا ہے، اور اگر ٹھیک آنکھ میں ڈال دیا جائے تو بڑا خطرہ ہوتا ہے آنکھ چلی جائے. میں نے اپنے آنکھ کے اوپر استعمال کیا،